الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات اس مقام پر اجتماع جمعہ میں میری آخری ملاقات آپ حضرات سے 26 دسمبر کو ہوئی تھی جبکہ میں سفر بنگلہ دیش سے واپس آیا تھا. اس کے بعد پورا ماہ مبارک رمضان مبارک میں نے کراچی میں بسر کیا. گزشتہ جمعہ عید تھی, مختصر سا خطاب جو ہے اجتماع عید میں ہوا تھا. آج کی گفتگو میری اصلا اسی مختصر خطاب عید الفطر کی کنٹینویشن ہے, جس کا کہ کچھ خلاصہ بھی چند جملوں میں اخباری اعلان میں آ چکا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. یہ سورہ انفال کی 5 آیات ہیں 24 سے 28 تک, اور ان میں ایک عجیب ترتیب یہ ہے کہ جو درمیانی آیت ہے ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے. 2 آیتیں اس سے قبل اور 2 آیتیں اس کے بعد, ان کے مابین تقریباً نسبت وہی ہے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہوتی ہے درمیان میں کوئی نگینہ جڑا ہوا ہے اور دونوں طرف ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے جو بازو ہے وہ باریک ہے. اسی طریقے سے کوئی ہار ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف موتیوں کی لڑیاں ہیں لیکن نیچے کوئی ہیرا ہے یا کوئی اور بڑی شے ہے. اسی اعتبار سے 2 آیتیں شروع میں, 2 آیتیں آخر میں, درمیان میں جو آیت ہے وہ ہم مسلمانان پاکستان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی توجہ طلب ہے اور ہماری پوری صورتحال اس میں منعکس ہے. اس آیت مبارکہ پر ذرا توجہ کیجئے تو تحریک پاکستان کے جو اسباب تھے اور اس کے بعد قیام پاکستان کے فوراً بعد اللہ تعالی کی نعمتوں کے جو ہم پر مظاہر سامنے آئے ان کی ایک پوری داستان یہاں اس ایک آیت میں فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے, تعداد میں کم تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں ملک میں دبا لیا گیا تھا. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. یہ تین چیزیں ذرا نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تعداد میں کم تھے. تحریک پاکستان کا پس منظر کیا تھا؟ ہندوستان میں ہم مسلمان اقلیت میں تھے, ہندو اکثریت میں تھے. مستضعفون فی الارض، صرف اقلیت میں نہیں تھے، بہت سے اعتبارات سے ہندو ہم پر غالب آ گیا تھا، اس نے ہمیں دبا دیا تھا، معاشی اعتبار سے وہ غالب تھا، تعلیمی اعتبار سے غالب تھا، قومی بیداری کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے تھا، تنظیمی اعتبار سے بہت آگے تھا، بہت منظم تھا، مختلف اعتبارات سے وہ ہم پر حاوی ہو چکا تھا، مستضعفون فی الارض، اور اس کا ایک خاص سبب ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ تاریخ اور اس کے ساتھ پھر فلسفہ تاریخ، اس کا ایک فہم بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر، اب مختلف علاقوں پر، کہیں 1000 برس حکومت کی، کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 600 برس حکومت کی، لیکن اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی انگریز کے آنے کے بعد، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز نے چونکہ حکومت ہندوستان میں مسلمان سے چھینی تھی، لہذا اسے مسلمانوں سے اندیشہ تھا، اور اندیشہ صحیح تھا، اس لیے کہ ہندو کا معاملہ تو یہ تھا کہ پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریز کے محکوم ہو گئے، پہلے بھی محکوم تھے، اب بھی محکوم، ان کے سٹیٹس میں، ان کے مقام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، ان کے لیے کوئی بات صدمے کی نہیں تھی، مسلمان کے لیے نہایت شدید صدمہ تھا، تخت حکومت سے اتار کر اور کار مذلت میں گرا دیا گیا، تو ریئیکشن کا، رد عمل کا، انتقامی جذبات کا، بغاوت کا اگر اندیشہ تھا تو مسلمانوں سے تھا، اور اسی کے آثار بھی تھے، لہذا انگریز نے دبایا مسلمان کو اور ابھارا ہندو کو، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو علامہ اقبال نے صرف اشارہ کیا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، لیکن اس میں اشارہ کیا ہے اس آیت کی طرف جو ملکہ سبا نے جو بات کہی تھی قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اسے پہنچا ہے، اور خط بھی بڑا الٹیمیٹم والا تھا، تو اس نے اپنے درباریوں سے جب مشورہ کیا ہے تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، کوئی بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، ان الملوک اذا دخلوا قرية جعلوا عزة اهلها اذلة، دیکھیے بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کسی آبادی کو اس میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے، تو جو اس میں عزت والے ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اس کا کانورس آپ سے آپ سمجھ لیجیے، جو ذلیل ہوتے ہیں انہیں اوپر لے آتے ہیں، یہی کیا ہندوستان میں، بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ دو مرحلوں میں کیا، ایک مرحلے میں ہندو کو ابھارا مسلمان کے مقابلے میں، دوسرے مرحلے میں مسلمانوں میں سے بھی جن میں زیادہ غیرت تھی اور حمیت تھی، اپنے تہذیب، اپنے دین، اپنے تمدن کے بارے میں انہیں گرایا اور دبایا، جو نسبتاً کم حمیت اور کم غیرت والے لوگ تھے انہیں ابھارا، انہیں خطابات سے نوازا، خان بہادر اور سر اور فلاں اور فلاں، جنہوں نے انگریز کی فوج میں بھرتیاں دی ان کو جاگیریں دی، تو یہ دو مرحلے تھے مسلمانوں کے لیے، یوں سمجھیے کہ انگریز کی آمد اس اعتبار سے بہت ہی دور رس نتائج کی حامل ہوئی، جس کا نتیجہ اس وقت کی میری گفتگو کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ مسلمان اگر معاملہ رہتا وہی جو پہلے تھا شمشیر، تو مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود ابھی حاوی تھا، لیکن انگریز کے آنے کے ساتھ تلوار کی حکومت ختم ہو گئی، قلم کی حکومت شروع ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا ایک انگریز گورنر جنرل کے یہ الفاظ، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، تم لوگ کیا چاہتے ہو، تلوار سے ہم حکومت کریں تم پر یا قلم سے، یعنی اگر بغاوت کرتے رہو گے اسی طرح تو تلوار سے حکومت ہوگی، اگر آرام سے ریکنسائل کر لو گے، ہماری حکومت کو تسلیم کر لو گے، ذہنن اپنے مقام پر قانع ہو جاؤ گے، تو پھر ہم قلم سے حکومت کریں گے۔ 1857 کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ قلم کی حکومت کا دور شروع ہو گیا، اور قلم کی حکومت کا دور آنے کا مطلب کیا تھا کہ اب تعداد جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، ہندو اکثریت میں ہے، وہ فیصلہ کن طور پر حاوی ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ تعلیم کے میدان میں اور اپنے ان کو موقع ملا، وہ آگے نکل گیا، تو ان دونوں الفاظ کے حوالے سے سمجھیے پوری ہماری اس تحریک کا اور ہمارے آس پاس منظر جو ہے اس میں موجود ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اور اس کے بعد جو اندیشہ تھا تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا, تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ تمہاری جو دشمن ہے وہ تمہیں اتک لیے جائیں گے. یہ وہ اندیشہ تھا جو مسلمانوں کو اس اعتبار سے ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان اب آزاد ہوتا ہے, انگریز جاتا ہے یہاں سے, اور اب دور وہ آ چکا ہے کہ ون مین ون ووٹ, تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندو کے غلام ہو جائیں گے. اور ہندو کے جو جذبات تھے, اس کے جو عزائم تھے, اس کے جو ارادے تھے, وہ بالکل واضح تھے. اسے انتقام بھی لینا تھا مسلمان سے, 800 برس یا 1000 برس یا 600 برس کی غلامی کا. آپ کو شاید یاد آ گیا ہو سقوط مشرقی پاکستان پر اندرا گاندھی نے جو الفاظ کہے تھے, وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا. اور یہ کہنے والی کون ہے؟ اندرا گاندھی, جو بیٹی ہے جواہر لال کی, جو بیٹا ہے موتی لال نہرو کا, جو ویسے سیکولر خاندان بالکل, اس کا دین اور مذہب سے کوئی ہندو مت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہندو ذہن, وہ ذہن جو ہے اپنی جگہ پر, چاہے مذہبی ہو چاہے سیکولر ہو, لیکن اس کے اپنے کچھ احساسات اور جذبات تھے. اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں قیاس کنز گلستان من بہار مرا, کہ باقی جو کٹر ہندو تھے ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا, جبکہ اندرا گاندھی کے الفاظ یہ ہے کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. یہ اندیشہ تھا جو مسلمان قوم کو لائق ہو گیا تھا کہ اگر اسی طریقے سے ہم آزاد ہو گئے, اور وحدت کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہو گیا جدید تصورات کے مطابق, تو ہندو ہم سے بدلے چکائے گا, ہم سے انتقام لے گا, ہماری زبان, ہمارا تمدن, ہماری تہذیب کچل کر رکھ دے گا, اکنامیکلی اقتصادی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا, اور بس پڑتے ہوئے ہمارے مذہب کو بھی ختم کرے گا, جس کے آثار شروع ہو چکے تھے. شدی کی تحریک زور شور کے ساتھ میوات کے علاقے میں بڑے زور شور سے شروع ہو چکے تھے, جس کے نتیجے میں پھر یہ تحریک شروع ہوئی تبلیغی جماعت کی, جو آج ایک بہت بڑی تحریک کی شکل میں ہے. وہ رد عمل تھا شدی کی تحریک کا, کہ جو اس علاقے میں بڑے زور شور سے شروع ہوئی تھی. تو یہ تخافون ان یتخطفکم الناس, یہ خوف تھا کہ جس نے پھر اس تحریک پاکستان کی شکل اختیار کی کہ پاکستان ہندوستان کو تقسیم کیا جائے, کم سے کم جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں انہوں کے علیحدہ ملک بنا دیا جائے, تاکہ وہاں تو وہ ہندو کی اکثریت کے تابع نہ ہوں. اس حوالے سے یہ ہے وہ پورا نقشہ ہمارا. یوں سمجھیے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک کے 90 برس جو ہیں مسلمان نے ہند کے, وہ ان تین الفاظ میں موجود ہیں, وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ اگلے تین الفاظ, یہ قرآن مجید میں سنت لفظی جو ملتی ہے, کیونکہ تین باتیں آئی تھیں, تین ہی جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے احسانات گنوائے. فآواکم, پہلی بات تو یہ کہ تمہیں پناہ دی, دو خطوں پر مشتمل پاکستان عطا کیا, بڑی تعداد میں مسلمان مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں آ گئے, بہار اور بنگال سے مشرقی بنگال میں چلے گئے, مشرقی پاکستان میں چلے گئے. فآواکم, کم سے کم یہ کہ مسلمانوں نے ہند کی دو تہائی جو تعداد ہے وہ ہندو اکثریت کا جو اندیشہ تھا اس سے محفوظ ہو گئی. ایک تہائی تو ہندوستان میں رہ گئی, لیکن خیال ان کو یہی تھا اور ہمیں بھی تھا, اس وقت یہی خیال تھا کہ ایک مضبوط پاکستان ہوگا, مشرق میں بھی موجود مغرب میں بھی موجود, تو ہندوستان کے ہندو کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان کے ساتھ جو ہے اس بھارت کے اندر وہ برا سلوک کر سکے. یہ موجود تھا اور یہ واقعہ ہے کہ 1971 تک صورتحال یہ رہی ہے کہ ہندوستان کا ہندو جو ہے بھارت کا ہندو ڈرتا رہا ہے کہ یہ دو طرف سے ہم ایک آئے ہوئے ہیں ایک زمبور کے شکنجے کے اندر. لیکن یہ 1971 کے بعد پھر زمبور کھل گیا, اس کے بعد وہ خطرہ نہیں رہا, اسے وہ اندیشہ نہیں رہا. اسی کے بعد وہ تحریک وہاں زیادہ ابھری ہے, ہندوتوا کی تحریک جس کو آج کل کہا جا رہا ہے, بی جے پی جس کا کہ سب سے نمایاں جو ہے اس کی علامت بن گئی. بہرحال پہلا اللہ کا اعلان احسان ہوا, فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی. ہندوؤں کو تقریباً یقین تھا کہ پاکستان چند مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا. صورتحال واقعتاً ایسی بنا دی گئی تھی, ہمارے پاس وسائل و ذرائع نہیں تھے, ہمارے حصے کی چیزیں روک لی گئی تھی. یہاں تو قائد اعظم کے پاس مرکزی حکومت کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. یہ تو سیٹھ آدم جی اس وقت آئے ہیں مدد کے لیے, انہوں نے بلینک چیک دیا ہے قائد اعظم کو, تو وہ تنخواہ دینے کے قابل ہوئے پاکستان کی مرکزی حکومت کے ملازمین. یہ حالات تھے, اور جو بھی صورتحال پاکستان بننے کے فوراً بعد ہوئی, ظاہر بات ہے کہ میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں, ان حالات میں سے خود گزرا ہوں. 20 دن میں 170 میل کا سفر طے کر کے تو مشرقی پنجاب سے پاکستان میں آنا ہوا تھا, جس کو کہتے ہیں لٹرلی آگ اور خون کے دریا عبور کر کے. تو انہیں امید یہ تھی کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, گھٹنے ٹیک دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے نصرت فرمائی, جس کی ایک بہت بڑی پھر مثال 1965 میں سامنے آ گئی. اس قدر یقینی تھا پاکستان کی اس وقت شکست کہ بی بی سی کے ٹیلی ویژن پر خبر نہیں, منظر دکھا دیا گیا کہ لاہور فال ہو چکا ہے, لاہور میں بھارت کا قبضہ ہو چکا ہے. اس حد تک یقینی تھا, انہوں نے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ دکھانا ہے, وہ تو جانا ہے شام تک. اللہ نے کیسے بتایا, فآواکم وأیدکم بنصرہ, 20 برس تک اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں چیزیں, آواکم وأیدکم بنصرہ, 1962 میں بچایا. آپ کو تو شاید یاد بھی نہ ہو, ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر تھا اس وقت بھی, اور اس نے جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ بھارت کو پیش کیا تھا. جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے, آج کل سب سے بڑا خرچہ جو ہوتا ہے حکومتوں کا وہ تو ڈیفنس پر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب جوائنٹ بجٹنگ ہونا چاہیے, اور ڈیفنس اگینسٹ ہوم جو کہا تھا نہرو نے, اس کا مطلب ہے کہ فارن پالیسی ایک ہوگی. گویا کہ ہم دوبارہ اپنی طرف سے پیشکش کر رہے تھے کہ ہم علیحدہ پاکستان سے اب باز آئے, ہمیں واپس اپنے ساتھ شریک کر لو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے, چونکہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. اگر اس وقت تک اس کو وہ سیاسی عقل ہوتی نہرو کو, تو فوراً تسلیم کرنا, پارٹیشن وڈ ہیو بین انڈن, ورچولی انڈن, تقسیم ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ اس نے ٹھوکر لگائی ہے, جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم, مجھے آج بھی یاد ہے وہ اخبار کی سرخی, بڑی سرخی, لیڈنگ بینر ہیڈ لائن, جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم. ہماری فورن پالیسی ایک ہے ہی نہیں, تم کس کے خلاف چاہتے ہو کہ ہم ڈیفنس کا کریں آپس میں. بہرحال اللہ نے 25 برس تک, فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں بڑے پاکیزہ رزق عطا کیا. جو خوشحالی تھی پاکستان کی بمقابلہ ہندوستان کے, واقعہ یہ کہ اس زمانے میں جب کوئی سیاح آتے تھے بھارت سے, اگر فرض کیجئے کہ کوئی امریکی یا یورپین کوئی سیاحت کرنے والا پہلے بھارت گیا پھر پاکستان آیا, تو کہتا تھا جیسے ہی بارڈر کراس ہم کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پسماندہ ملک سے ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے, یہ احساس ہوتا. لیکن اس سب کا جو اصل تھا وہ سنو, یہ سب کس لیے تھا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو, واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو جو ہم نے نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا, میں جب آیا تھا اور 26 دسمبر کا جو میں نے آپ کو یاد دلایا ہے, میں نے جو تقریر کی تھی مشرقی پاکستان کو, جو دیکھ کر آیا تھا, اور وہاں مجھے پہلی مرتبہ میرا ذہن منتقل ہوا تھا سورہ سبا کی اس آیت کی طرف, وہ ابتدائی خوشحالی جو تھی مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کی, لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا, قوم سبا کے لیے ان کے وطن میں ہماری ایک بہت بڑی نشانی تھی, جنتان عن یمین و شمال, دو باغ تھے جو ہم نے انہیں دیے تھے, دائیں جانب بائیں جانب, دو پاکستان سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے, دونوں سرسبز و شاداب, یہ پنجاب گرینری آف انڈیا, پورے ہندوستان کو اناج سپلائی کرنے والا علاقہ یہ جو ہمیں ملا, ادھر پٹسن چاول، جنتان یمین و شمال کلو من رزق ربکم واشکروا له، کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو. بلدتن طیبتن و رب غفور، ذرا نوٹ کیجئے اس کا خیال مجھے اسی وقت آیا ہے. بلدتن طیبتن، ملک پاک، پاک ملک، طیب. بلدتن طیبتن، کتنا کوئنسیڈنس ہے، پاکستان پاک سرزمین. بلدتن طیبتن و رب غفور، تمہیں جو ہم نے ملک عطا کیا پاک، اور تمہارا پروردگار غفور بخشنے والا. فأعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا. اس اعراض کی داستان بڑی تلخ ہے، شکر کی بجائے کفران نعمت، اللہ سے جو کیا تھا وعدہ اس کو پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی. اسلام کا بول بالا کریں گے، اللہ کا دین قائم کریں گے، نہیں ہوا. نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سورہ سبا کی اس آیت میں آیا، فاردو فرسلنا علیہم سیل العرم، جب انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر ایک بہت بڑے سیلاب کا عذاب بھیج دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، اور ان کے دو ہرے بھرے باغوں کی بجائے ہم نے انہیں دو ایسے جنگل عطا کر دیے کہ جن میں بس کچھ کڑوے کسیلے قسم کے پیلو اور ڈوڈے قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں جنگلات کے اندر، ہاں کچھ تھوڑا سا بیر بھی تھوڑے سے ان کے اندر اگ جاتے تھے، باقی وہ جو پرانے پھل تھے اور باغات تھے ردے پھنے پھلوں سے وہ خواب و خیال ہو گئے. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور یہ ہم نے بدلہ دیا تھا انہیں ان کے کفران نعمت کی پاداش میں، اور ایسا بدلہ تو ہم دیتے ہی نہیں سوائے ان کے کہ جو نہایت کفران نعمت کرنے والے لوگ. واقعہ یہ کہ صورتحال جو بھی نظر آ رہی ہے، میں مشرقی پاکستان دیکھ کر آیا، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا جب میں گیا تھا 1968 میں، 30 برس قبل، تو مجھے ہر جگہ پانی پانی نظر آیا تھا. اس دفعہ مجھے ہر جگہ خشکی نظر آئی، پانی نہیں. وہ خطہ اور اس میں پانی کی کمی، اور جو حال یہاں ہو جائے گا اگر ڈیم نہیں بنتا ہے. بہت حد تک تو ہو بھی چکا ہے، ہماری صورت حال خراب ہو چکی ہے، لیکن اگر ڈیم نہیں بنتا ہے اس کے کوئی آثار نہیں ہے ابھی. تو جو بھی ماہرین ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بالکل یہ جیسی یہ باریں پہلے ہوتی تھی، گنجی بار اور نیلی بار اور ساندل بار اور تھل، ویسا ہی علاقہ دوبارہ ہو جائے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ اندیشے جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، باقی ہیں اور حقیقی ہیں. بہرحال یہ جو ہمارے 52 برس جو اب ہو چکے ہیں، 27 تاریخ جو تھی رمضان مبارک کی 27ویں شب کو، قمری حساب سے پاکستان نے اپنی عمر کے 52 برس پورے کر لیے. ان 52 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ظاہر بات ہے کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. کیا کھویا میں سب سے پہلی بات، سب سے بڑا زخم، تازہ خواہی داشتن گرداب ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ را. سب سے بڑا زخم 1971 اور اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لاکھ، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا، فوجی 43,000 فوجی، 93,000 پاکستانی کڑیل جوان، سپاہی سے لے کر اور جرنیل تک. جس ہندو پر کہیں 1,000 برس، کہیں 800 برس، کہیں 600 برس حکومت کی تھی، ان کے قیدی بن گئے. ایک بہت بڑی حزیمت کا کلنگ کا ٹیکا ماتھے پر آیا. 1980 میں میں گیا تھا ہندوستان پہلی مرتبہ، 33 برس بعد، 47 میں کراس کیا تھا ادھر سے ادھر، 80 پہ پہلی مرتبہ گیا ہوں. تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک بات کہی، بڑی تلخ بات تھی، کہ 1971 تک ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، اس کے بعد سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بہت غنیمت ہے، ہماری کیا حفاظت ہے؟ اور جو نفسیات اس وقت سے لے کر سن 80 کی بات کر رہا ہوں یہ، اب جو نفسیات تبدیل ہو چکی ہیں بھارتی مسلمان کی، اکثر و بیشتر مسلمانوں کا پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ 50 برس ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے کام کیا ہے، نظام تعلیم نے کام کیا ہے۔ ابھی چند روز پہلے پاکستان کے ایک بڑے اہم صحافی میرے پاس آئے تھے، ان سے جب میں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا میں سیکولر آدمی ہوں، میں نے ذرا ان کو کرے دار کھو، میں نے کہا آپ کے سیکولر سے مطلب کیا ہے؟ تحریک پاکستان پر گفتگو ہوئی، میں نے کہا صاف صاف بتائیے کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کا بننا غلط تھا؟ کہ نہیں، ہاں میرے نزدیک پاکستان کا بننا غلط تھا۔ بہرحال میں پھر بھی انہیں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بات واضح کی، صاف کی۔ یہ صورتحال یہاں ہو چکی ہے تو آپ بھارت کے مسلمان کا کیا تصور کریں گے؟ ان کے ہاں جو رد عمل پیدا ہوا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ صورتحال، ہم نے کیا کھویا؟ نہ صرف مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، دو قومی نظریہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے، اور گویا کہ اسلام کے نام پر ملک بنا، اور جب یہ ناکام ہو گیا کہ اسلام دو خطوں کو جمع نہیں رکھ سکتا، تو یہ توہین کس کی ہوئی؟ اسلام کی ہوئی، داغ کس کے ماتھے پر آیا؟ اسلام کے ماتھے پر آیا۔ یہ تو خیر ایک مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا، مغربی پاکستان اب جو کچھ بچا کھچا پاکستان ہے ہمارا، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ مرثیہ کب تک کہتا رہوں گا، لیکن یہ کہ آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی اشارہ ضروری ہے۔ قومیت، قوم قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، ایک قوم یہ بھی نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل، اخلاق کا دیوالہ نکل چکا، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، جو منافق کی تین علامتیں حدیث میں آئی ہیں، آیت المنافق ثلاثن وَإِن صام وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن تین چیزیں ہیں تو منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنا لیا جائے خیانت، اخلاق کا دیوالہ نکل چکا۔ دستور کے بارے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں، منافقت کا پلندہ، اس طرح اسلامی دفعات قرار دادے مقاصد، ان کی کوئی تنفیذی حیثیت نہیں، ایسی ایسی دفعات، نو لیجسلیشن کین بی ڈن، ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، لیکن نیچے دیکھیے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ بس اس طرح ہوگا کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی گئی ہے، وہ سال بہ سال رپورٹ دیتی رہے گی، بس خلاص، اس سے آگے کہیں ایک حرف بھی نہیں ہے کہ اس رپورٹ کو نافذ بھی کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت ہوگی، اور کئی سال تک تو رپورٹ بھی نہیں آئی۔ یہ تین نفاق ہیں جو ہمیں ملے ہیں وعدہ خلافی کی پاداش میں، اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ خوف تھا، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس چھوٹی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اسلام کا نعرہ نہ لگتا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ گونجتا پورے ہندوستان میں، تو مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت کبھی حاصل نہ ہو سکتی۔ یہ جو سن 45 سے 47 تک کے دو سال ہیں، نہایت ہی یوں سمجھیے کہ پروفاؤنڈ فیصلہ کن، اس میں جو نعرے لگے ہیں وہ تو میرے ہوش کی بات ہے، ہم نے لگائے ہیں نعرے۔ میں ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، جو نعرے ہم نے لگائے، جو دعائیں ہم مانگا کرتے تھے، گڑ گڑا کر جمعوں میں، جمعۃ الوداع میں، عیدین میں، کہ اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز دونوں کی وہ یہ دوہری غلامی سے نجات دے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں۔ جب ہم نے نہیں کیا تو وہ سورہ توبہ کی تین آیات کئی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کو، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، پورے نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اپنے فضل سے اللہ نے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، رخ موڑ لیا، اعراض کی روش اختیار کی. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اور یہ نفاق کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں. یہ تین ہیں، نفاق ثلاثہ، قوم قومیت میں تقسیم، نفاق باہمی، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا، نفاق عملی، دستور جیسی شے، مقدس شے، دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دی اسٹیٹ، اور وہ منافقت کا پلندہ. بہرحال پھر اس کا ایک نتیجے میں جو مذہبی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ گویا کہ اور اضافی ہے، بونس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہمیں ملا ہے. اصل عذاب تو نفاق ہے جو مل چکا ہے، لیکن مزید بھی ہے. ولدینا مزید، وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 بارہا میں نے آپ کو سنائی. عذاب الہی اللہ تعالیٰ نے تین شکلوں میں اپنا بیان کیا، ہمارے عذاب کی تین صورتیں ہیں. قل هو القادر على ان يبعثكم عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب نکال دے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ نہ اوپر سے نہ نیچے سے، اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینی پڑے نہ زمین کو کوئی تکلیف دینی پڑے، بلکہ تمہیں ہی گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ عذاب کی بدترین شکل ہے. یہ ہے صورتحال ہماری اس وقت، جس میں یہ کہ مجھے آج جو کچھ بات مزید عرض کرنا ہے، کچھ خارجی عوامل ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ جس کے پیش نظر اندیشہ یہ ہے کہ وہ سبا کا جو معاملہ میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، وہ آیات، اس میں آخر میں جا کر الفاظ آئے ہیں لرزا دینے والے الفاظ، فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق. پھر ہم نے اس قوم کو ایک داستان پارینہ بنا کر رکھ دیا. یاد نہیں رہا جب دنیا کے اندر یہ قوم ایک تھی، بس اتنا یاد رہ گیا، وجود نہیں رہا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کا قیمہ کر دیا. وہ تمزیق جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، ایک عمل تو 1971 میں ہو چکا ہے اور حالات ادھر جا رہے ہیں کہ شاید یہ بقیہ پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ تو مجھے بعد میں عرض کرنا ہے، لیکن اس وقت صرف یہ اشارہ کرتا چلوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بڑی انہونی سی بات ہے. اس صدی میں دو عظیم سلطنتیں ختم ہو گئیں، نسیم منسیا. یہ صدی جب شروع ہوئی تھی 20th century، ابھی دنیا میں گریٹ آٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ موجود تھی، تین بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ اس کے زیر نگین. دنیا میں صرف ایک اس سے پہلے تاریخ میں مملکت رہی ہے، رومن امپائر، لیکن اس کی بھی ایکسٹینٹ اس سے کم تھی، اگرچہ وہ بھی تینوں بر اعظموں کے اوپر تھی اسی طریقے سے، لیکن یہ کہ وسعت سلطنت عثمانیہ کہیں زیادہ تھی رومن سے. لیکن نسیم منسیا، کہاں ہے سلطنت عثمانیہ؟ بھائی نقشے میں ذکر ہے؟ یہ تو بڑی پرانی بات تھی، پہلی جنگ عظیم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی پچھلے 15 کے اندر اندر جو ہوا ہے. دی یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر، پرانی ایٹلس سے دیکھیے گا تو اس میں لکھا ہوگا یو ایس ایس آر، اب جو چھپ رہی ہیں ان میں پہ نظر آئے گا یو ایس ایس آر. زمین پر وہی رہتی ہے، اصل میں تو ملکوں کے نام بدل جاتے ہیں. مشرقی پاکستان تو موجود ہے، صرف یہ کہ اس کا نام اب بنگلہ دیش ہے، تو نوعیت بدلتی ہے. لیکن بنگلہ دیش تو پھر بھی ون پیس تو ہے کم سے کم. یہ جو معاملہ ہے، وہاں تو ایک زبان ایک کلچر ہے، صوبہ ہی ایک ہے. بہرحال یہاں جو صورتحال ہوگی، مزقناہم کل ممزق، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچائے. البتہ اس تاریک پہلو کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس دوران میں ہم نے کچھ پایا بھی کھونے کے ساتھ ساتھ، یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے. ان 52 سالوں میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی اور دستور کے اندر اسلام آیا، اگرچہ منافقت کے ساتھ آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی کوئی مائی کا لال اب دستور سے نکال نہیں سکتا. لہذا میں اسے ایک پازیٹو حیثیت سے بھی شمار کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا کا واحد ملک ہے جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں حاکمیت ہماری نہیں ہے، اللہ کی. پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں دستور میں یہ لکھا ہوا ہو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آتے. واحد ملک غیر مؤثر ہے، افیکٹو نہیں ہے، اس کے ساتھ منافقتیں شامل ہیں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان منافق بھی ہوتا ہے، قانون المسلمان تو ہوتا ہے. قانون المسلمان ملک ہے یہ دنیا میں، دستوری سطح پر قانون المسلمان ملک ہے. نمبر دو، بڑی کثیر تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں نوجوان ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگ ہیں جن پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور غلبہ دین کی آرزو بھی موجود ہے. اگرچہ کچھ خلط مبحث ہے، کچھ ذہنی انتشار ہے، کیسے ہوگا، کیسے کریں، کچھ جماعتوں کے اختلافات منقسم ہونے کی بنا پر. غیر مؤثر یہ بھی ہے، جس طرح غیر مؤثر دستور میں قرارداد مقاصد اور اتنی بڑی دفعہ موجود نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا موجود ہے، اگرچہ غیر مؤثر. اسی طریقے سے بڑی تعداد میں نوجوان تعلیم یافتہ ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، بہت سے بوڑھے بھی ہیں، میں خود اپنا شمار بوڑھوں میں کرتا ہوں، ہیں موجود. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں بہت سی شخصیتوں کے، علامہ اقبال جیسے شخصیت، مولانا مودودی جیسے مصنف، اور بھی بہت سے لوگوں نے جن سے ہمیں جزوی اختلافات بھی ہیں، لیکن اس ایشو پر انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، چاہے وہ علامہ مشرقی ہوں، اسی طریقے سے غلام احمد پرویز. حدیث کی شرعی حیثیت جو ہے اس کے اعتبار سے ہم انہیں بہت گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ دین کا تصور کہ اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے، اس کے قلم نے بھی اس میں مفید کام کیا. علامہ اقبال کی بنیادی فکر اس لیے کہ اتنا بڑا جو سمجھیے کہ اتنی اونچی شخصیت، عظیم شخصیت فکری اعتبار سے، اس نے اس کے لیے اصل میں بنیاد قائم کی. مولانا مودودی کے قلم نے اس کو پھیلایا، واضح کیا، بڑے بہت بڑے حلقے کے اندر عام کیا. نتیجہ یہ کہ یہ بات اب معلوم ہے کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، اور نمبر دو، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور غلبے کی آرزو بھی ہے. اگرچہ اختلاف، فکری طور پر خلط مبحث کے شکار ہونے کی بنا پر غیر مؤثر ہے. تیسری چیز، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یقیناً قیام پاکستان کے ثمرات میں سے اس کو شمار کیا جانا چاہیے، ایک نہایت عظیم قرآنی تحریک اس ملک کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی تصور کر سکتا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ رمضان میں 6-6 گھنٹے لوگ جاگیں گے رات کو قرآن کے ساتھ؟ پوری دنیا میں کہیں اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تراویح کی نماز کے ساتھ پورے قرآن کا ترجمہ، 6 گھنٹے، کراچی میں ہم نے شروع کرتے تھے، سوا آٹھ بجے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پونے تین یا تین بجے فارغ ہوتے تھے، درمیان میں پندرہ منٹ کا چائے کا وقفہ، باقی مسلسل چار گھنٹے مسلسل میں بولتا رہا ہوں، مسلسل نہیں وقفے وقفے تھے، لوگ جمع تھے، لاہور میں کتنی جگہ ہوا ہے، یہ عزیزم عاقب سعید نیو یارک میں یہ کام کر کے آئے، نیو یارک میں فلشنگ میں پچاس ساٹھ ستر آدمی وہاں اتنی دیر تک جاگتے رہے، اس تحریک کا جس کا کہ آغاز کیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی نے آج سے تین سو برس قبل، پھر ان کے بیٹوں نے اس میں اضافہ کیا، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، اس کے بعد یہ تحریک ہوتے ہوئے آئی ہے، اور واقعہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہے، قرآنی کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کالج، قرآن آڈیٹوریم، قرآن کانفرنسیں جو ہوتی رہی ہیں، اور یہ تراوی کا معاملہ، یہ تو سمجھیے کہ بالکل ایک انہونی سی بات، وہ تو جب ہو جاتی ہے تو آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا اس کو، اس میری جو بھی کوشش ہے تیس برس کی، پینتیس برس کی، اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی ہے، نوجوان تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تحریک جو ہے یہ ایسا، اور ظاہر بات ہے اگر ہم اسی حالت میں رہتے ہندوستان کے اندر جس طرح دبا ہوا تھا مسلمان، تو شاید میرے لیے بھی یہ ممکن نہ ہوتا کہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر سکتا، جب تک کہ حالات نہ ہو، ماحول جو ہے اس کے لیے سازگار نہ ہو، یقین قیام پاکستان سے اس تحریک کے لیے جو ہے امکان بھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کے مواقع بنے، پھر اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے جس طریقے سے ذہن اب کلیئر ہو چکے ہیں لوگ، یہ علیحدہ بات ہے، اپنی اپنی قیادتوں کے چکر ہیں، جماعتوں کا ایک خاص عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب بات واضح ہو چکی ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ بات تو اکثر لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ چیزیں وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کھویا کیا پایا کیس میں، یہ یقیناً ہم نے کچھ چیزیں پائی ہیں سر سے، لیکن آج خاص طور پر جن چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جس صورتحال نے پاکستان کے مستقبل کو نہایت مخدوش بنا دیا، نہایت مخدوش، وہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کا تعلق بیرون ملک سے ہے، ایک ہے امریکہ کی پالیسی، اخباری اعلان میں نے لفظ استعمال کیا تھا عالمی سیاست کا دباؤ، عالمی سیاست یہ چاہتی ہے کہ پاکستان بھارت کے سامنے بالکل یا اس کے تابع ہو جائے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، امریکی ڈپلومیسی بعض اور بعض اعتبارات سے نہایت شکست کھا چکی ہے، اسرائیل پٹھے ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا ہے، کلنٹن سے ملاقات کر کے نتنیاہو جیسے ہی آیا ہے، معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان مفاہمت نہیں ہو سکی، اس کے فوراً بعد سکینڈل شروع ہو گئے کلنٹن کے خلاف، اس کے جان کے لالے پڑ گئے، اس لیے کہ امریکہ کا کوئی صدر بھی ذرا سا بھی اسرائیل کی مرضی سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گا اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا جائے، یہ سیکس گیٹ بن گیا، کبھی کچھ اور گیٹ تھا، واٹر گیٹ تھا، بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ پٹھے ہاتھ میں دلنے دے رہا، وہ ڈٹا ہوا اپنے موقف کے اوپر، وہ ڈپلومیسی امریکہ کی وہاں ناکام ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ایران کو اس نے کارنر کرنے کی کوشش کی، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں بری طرح منہ کی کھائی، جو اس نے سبمٹ کرانی چاہی تھی کویت میں اس میں کوئی بھی نہیں آیا، اور تہران کے اندر سارے عرب ممالک پہنچ گئے، اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے دو کام کیے، ایک تو سارا دباؤ جو ہے عراق کے اوپر دوبارہ، وہ صرف فیس سیونگ ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی توجہات ہٹا کر وہاں پھر دوبارہ مرکوز کرتی ہے اپنی شو آف فورس، تاکہ ٹی وی پر دیکھتے رہیں لوگ ایسے ایسے جہاز آ رہے ہیں اور ایسے ایسے یہ آ رہے ہیں اور ایسے ایسے، اب وہ ایٹمی آبدوزیں بھی آ رہی ہیں، توجہات ادھر ہٹ گئی، اور دوسرے یہ کہ اب اس کے پاس سہارا صرف رہ گیا ہے ایشیا میں بھارت، چین اور رشیا، دے ہیو مینیجڈ دیئر فینسز، آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کیے، دونوں نے اپنی فوجیں ان سرحدوں سے ہٹا لی، رشیا ایران کے ساتھ اپنی دوستی میں کمی کرنے کو تیار نہیں، گویا کہ یوں سمجھیے ایشیا کا معاملہ کیا بن گیا، چائنا، رشیا، ایران، اب رہ کون گیا؟ ایک ہی طاقت ہے اس پورے علاقے میں. اب ساری جو ہے امریکن ڈپلومیسی جو ہے اس کے لیے آخری سہارا بھارت ہے. بھارت کی خوشنودی ہر قیمت کے اوپر اسے اب حاصل کرنی ہے، اور اس خوشنودی کے لیے پاکستان کو اس کا تابع محمل بنایا جانا لازم ہے. یہ ہے ایک طرف عالمی سیاست کا دباؤ جو ہم پر پڑ رہا ہے. ذرا نوٹ کیجئے، حال میں بیان جو دیا ہے سوئٹزرلینڈ میں نواز شریف صاحب نے کہ بھارت میں خواہ کسی کی بھی حکومت آ جائے ہمارا یہ عمل جو ہے دوستی کا اور مذاکرات کا اور یہ سارا جاری رہے گا. کمیٹڈ ہیں ہم اس پر، کمیٹڈ ہیں الفاظ یہ، وی آر کمیٹڈ، وی اسٹینڈ کمیٹڈ. اور اس کو دیکھیے اس پس منظر میں کہ بھارت میں کون سی قوت ابھر رہی ہے. بھارت میں سیاسی اعتبار سے بی جے پی ہے. ویسے بی جے پی سے غلطی ہو رہی ہے اس وقت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں کچھ اور فردر ریلیز آف ایگزسٹنس دینے کے لیے اس کی حکمت ہے، غلطی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں زیادہ پریشان ہو گیا تھا بی جے پی کی طرف سے جو بیانات وغیرہ آ رہے تھے، وہ بھارت کے مسلمانوں کو کچھ ان کی مخالفت یا ان کی دشمنی میں کمی کرنے کا ذریعہ بن سکتے تھے. کچھ لبرلزم، کچھ اپنی ہندو کٹر ذہنیت سے ذرا ہٹ کر کچھ مفاہمت اور مصالحت کا انداز اختیار کر رہی تھی بی جے پی. لیکن اب جو تازہ ان کا منشور آ گیا ہے، آج جو ارشاد احمد حقانی صاحب نے کالم لکھا ہے جنگ میں، انہیں کھل کر اس نے ساری باتیں کہہ دی. ہندوتوا، بھارت کا مستقبل ہندوتوا، ہندو کلچر ہے، کسی اور کلچر کو ہم یہاں پر نہیں چلنے دیں. کھل کر کہہ دیا ہے کہ اب جو ہم نے بابری مسجد گرائی تھی وہاں رام مندر بنے گا، کھل کے کہہ دیا. معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس درجے وہ شور ہو چکی ہے بی جے پی اپنی کامیابی کی کہ اسے مسلم ووٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہندو ووٹ اس طریقے سے اس کا خیال ہی ہے کہ اس کے پیچھے سالڈلی آ چکا ہے ووٹ بینک، ہندو ووٹ بینک، کہ اسے مسلم ووٹ بینک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ورنہ اتنی کھل کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ڈپلومیسی کا تقاضا تو یہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ثابت ہو جائے، لیکن یہ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے. صاف اعلان کیا ہے کہ ہم کسی سی ٹی بی ٹی پر، کسی ایف ایم سی آر پر اور کسی ایم ٹی سی آر پر کوئی دستخط نہیں کریں گے. ہمیں بنانا ہے پوری طریقے سے ایٹمک پاور بنانا ہے بھارت کو، کھل کر اعلان کر دیا. انہوں نے کوئی چیز جو ہے ڈھکی چھپی نہیں رکھی. پورے ہندوستان پر بھارت گاؤ کشی جو ہے، گاؤ کشی ذبیحہ گائے کا حرام قرار دے دیا جائے گا، ممنوع ہو جائے گا. گاؤ رکشا جو ہندو مت کا ایک پرانا مطلب ہے. بہرحال یہ تمام صورتحال میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ تو پھر بھی وہ چیزیں جو کہ ان کے مینیفیسٹو میں آئی ہیں، جو سیکرٹ پروٹوکالز ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا ان کا اس وقت جو ہے مقصد وہ تقسیم ہند کو ختم کرنا ہے. یہ وہ لکھیں گے نہیں، بعض چیزیں کہ جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی وہ لکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ اہم ہوتی. بھارت ماتا کے ٹکڑے ہوئے تھے، 52 برس ہو گئے، اس بھارت ماتا کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑنا، ایک کرنا، یہ اس کا اصل بنیادی مقصد. یہ ہے قوت جو مشرق سے ابھر رہی ہے، اور مغرب سے جو عالمی سیاست کا سب سے بڑا بورا اس وقت کون ہے؟ امریکہ. سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کا اسے زوم ہے، کسی درجے میں وہ صحیح بات بھی ہے کہ دو سپریم سپر پاورز جو ہوتی تھی ان میں سے ایک کا حال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ بہت پتلا ہو چکا، تو سول سپریم پاور. یہ ہیں حالات، اور ان کے حوالے سے خاص طور پر داخلی طور پر بھی دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ قومیت پرست عناصر کی جو پذیرائی ابھی تک موجودہ حکومت اور قیادت نے کی ہے، شاید اب جھگڑا شروع ہو جائے. اے این پی کے تیور جو ہے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن اب تک جو پذیرائی ان کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو قوت اور تقویت انہیں پہنچی ہے فرنٹیئر کے اندر، اسی طرح مہاجر قومیت کی جو تقویت اب پہنچی ہے، ان دونوں کا بھی صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے مستقبل اور اس کی یکجہتی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے یہ نہایت خطرناک علامت ہے. آخری بات یہ کہ وہ بھاری مینڈیٹ جو ہے، بھاری مینڈیٹ، وہ بھاری سے بھاری ترک کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اپنے بوجھ تلے دب کر رہ جائے. بگ کرنچ، میں نے عید کے روز بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، وہاں اس کی وضاحت کا موقع نہیں تھا. یہ جدید اسٹرانومی کا تصور ہے کہ جس طریقے سے کائنات کی تخلیق جو ہے جیسے پھل جھڑی، اس طریقے سے کائنات پھیل رہی ہے، لیکن پھر اس کا ریورس شروع ہوگا اور یہ واپس آ کر ایسے ہی، جس کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدانا، یہ صورتحال جو ہے تو اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ. پھر جب یہ سکڑے گی کائنات، اور سکڑ کر جب آئے گی تو جو صورتحال ہوگی، وہ جو ایک دوسرے کے اندر گھسیں گے یہ ذرات جو ہے اس کائنات کے، تو یہ کرنچ کی شکل جو ہے پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. یہ اسمبلی کو بنا دیا گیا ربر سٹیمپ، صدر صاحب بنا دیے گئے ہیں ٹوکن صدر. ان کا تو بیچاروں کا یہ ہے کہ بہرحال ان کی ہمت ہے، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ برداشت کر رہے ہوں گے اس وقت جو صورتحال ہے، عام لوگ جو سمجھتے ہیں، صحافی جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کوئی لکھ رہے ہیں، اس سب کو برداشت کرنا جو ہے بہرحال دل گردے کا کام ہے. میں اس میں کم سے کم انہیں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں. یہ حالات ہیں اصل میں کہ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دو صورتیں ہیں سامنے جو اس صورتحال کے نتیجے میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ صورتحال زبان حال سے دعوت دے رہی ہے کہ کوئی طالع آزما سیاست دان پھر میدان میں کودے اور پھر پاکستان کی غیرت اور حمیت کو آواز دے اور بھارت کے خلاف ہزار سالہ جنگ کا نعرہ لگائے اور ڈگڈگی بجائے اور دما دم مست کلندر کر دے. ایگزیکٹلی آفٹر 30 ایئرس گو بیک. کیا ہوا تھا 68 میں ہندوستان کے خلاف ہزار سالہ جنگ، یاد ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بھارت، پاکستان کی غیرت اور حمیت، بھٹو کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر چڑھانے والا لاہور کا نوجوان تھا، یہی نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت اور بھارت کے خلاف ہزار سالہ جنگ، اور اس میں دبا دم مست کلندر. اس کا نتیجہ یہ تو نکلا کہ کچھ عرصے کے لیے تو اقتدار مل گیا، لیکن اسی دما دم مست کلندر کے نتیجے میں پاکستان دو لخت بھی تو ہوا. اب پھر موقع ہے، کوئی تیسری قوت، تیسری قوت کے تو کئی امیدوار ہیں، کوئی جو ذرا ہمت دکھائے، ذرا جرت کا ثبوت دے، میدان میں آئے تو فدا اس وقت تیار ہے. معاشی اعتبار سے پریشانی ہے لوگوں کے لیے، بڑی سخت پریشانی ہے. جنرل سیل ٹیس کے اوپر کیا اب ہونے والا، یدھ کوئی ہونے والا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس درجے وہ ہو جائے. پھر جو بھی کچھ صورتحال بن رہی ہے، جس طریقے سے کہ پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان حالات میں یہ کہنا کہ جو بھی آئے حکومت بنے بھارت میں، ہمیں تو ان کے ساتھ اپنی دوستی کا اور تجارت کا اور اس کا اس کا جو پروسیس ہم نے شروع کیا، ہم کمیٹڈ ہیں. بلکہ ایک بیان تو ان کو آیا تھا کہ ہم نے تو اسی پر مینڈیٹ ملا ہے، ہمیں اسی پر مینڈیٹ، بھارت سے دوستی پر ہی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. ظاہر بات ہے پاکستانی قوم کی خاص نفسیات ہے، اس کی ایک سوچ ہے، ایک کلیکٹو سب کانشنس جو ہے ان کا ہے موجود، سب کانشس مائنڈ ہے. اس میں کوئی شخص جو ہے اٹھ کے آ سکتا ہے، نعرہ لگا سکتا ہے، لیکن اس سے کسی خیر کی توقع نہیں. پھر کوئی ہنگامہ ہو جائے، کسی کو ڈگڈگی بجا کر کچھ عرصے کے لیے ڈگڈگی بجانے کی مہلت مل جائے، حکومت بھی کر لے، لیکن کیا اس سے خیر وجود میں آ جائے گا؟ نہیں. خیر کے وجود میں آنے کی صرف ایک صورت ہے، ہر وہ شخص جو دو باتوں میں متفق ہو. ایک تو یہ کہ اسے یہ محسوس ہو چکا ہو کہ یہ اس کا ایمان کا فریض کی طرف سے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے اسلام اور ایمان کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے. یہ اس کے ایمان کی صداقت اس کا ثبوت ہے، اس کا تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے. اور نمبر دو یہ کہ جو بھی یہ سمجھتا تھا یا سمجھتا ہو، اب بھی میری طرح شاید بہت سے پاگل ابھی موجود ہوں جو اب بھی سمجھتے ہوں کہ قیام پاکستان احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، مجھے تو اب بھی یہ یقین حاصل ہے. میں نے اس صحافی سے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، میں نے کہا تھا مجھے اب بھی یہ یقین حاصل ہے، یہ سلطنت خدا داد پاکستان یا اللہ تعالی کی طویل اسکیم اور تدبیر کی کوئی کڑی ہے، احیاء اسلام اور غلبہ دین جو گلوبل سطح پر ہونے والا ہے اس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن جن کو بھی ان دو باتوں میں اتفاق ہو، ظاہر بات ہے میں ان سے کیا کہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان بنا ہی غلط تھا. میں نے جب ان سے پوچھا کہ جناب جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان غلط بنا تھا تو اس کا مطلب ختم ہو جانا چاہیے کہ نہیں، یہ میں نہیں کہتا. میں نے کہا نہیں کہتے تو یہ تو ان لاجیکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ آپ کہتے اس لیے نہیں کہ آپ کو ڈر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بنا ہے تو ختم ہو جانا چاہیے، سمپل لاجک تو یہ ہے. ظاہر بات ہے ایسے لوگوں سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یا جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں سروکار نہیں، یعنی فرائض تو محمود کی بات ہے، دین سے کوئی سروکار نہیں، ایمان ہی نہیں، ان سے بھی مجھے کچھ نہیں کہنا. لیکن جن میں یہ دو چیزوں کی رمق موجود ہو، خود دین کے ساتھ کوئی تعلق اور یہ احساس کہ میرا یہ دینی فرض ہے کہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کروں، اور نمبر دو یہ کہ پاکستان احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی، 100 سالہ تاریخ ہے مسلمانان نے ہند کی، سر سید احمد خان سے جو شروع ہوا تھا عمل، اور 1906 میں جو قائم ہوئی تھی مسلم لیگ، اور 1930 میں جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اور 1940 میں جو پھر ریولیوشن کی شکل بنی ہے، 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. یہ 100 سالہ جو تاریخ ہے گویا کہ اس کی نگیشن ہو جائے گی، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ وہی ہو جائے کہ مزقناہم کل ممزق. جن لوگوں کو بھی اس کا احساس و شعور ہے، ففروا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس لیے کہ وقت جو ہے ٹائم از رننگ آؤٹ، حالات بہت ناسازگار ہیں، تاخیر اور تعویق کے لیے کوئی امکان موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ہر شخص، میں نے جو بات کہی تھی اپنے عید کے خطبے میں بھی، پھر پچھلا جمعہ جو ہے میں نے عید کے روز ہی جو جمعہ تھا تو میں نے تھوڑی سی مختصر گفتگو کی تھی قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں، ہر شخص جن کو ان دو باتوں میں کوئی اتفاق ہے مجھ سے، وہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ فوراً کسی نہ کسی ایسی جماعت میں لازماً شامل ہو جائے کہ جو دین کے قائم کرنے کی جدوجہد کر دے. میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسی میں بھوچکے سے ہو کر رہ جاتے ہیں کہ کس جماعت میں شریک ہو، کیا کریں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں، لا اسلام الا بالجماعت، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں. علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے جماعتی شکل کے اندر ہونا. ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ. انی آمرکم بخمس، اللہ امرنی بهن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، جماعت کی شکل میں ہو، اور جماعت بھی سم و طاعت والی، ڈھیلی ڈالی نہیں، منظم جماعت، اور وہ جماعت جہاد کرے اور ہجرت کرے. اس کے بارے میں تفصیل سے میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھ لے ہر شخص کے اسے کسی نہ تلاش کرے، کوشش کرے، جس جماعت آج کی تاریخ میں جو جماعت اس کے دل کو اپیل کرے اس میں شامل ہو جائے، اس کے نظم میں اپنے آپ کو دے دے، ڈسپلن میں. صرف چندے نہیں، صرف دعائیں نہیں، سرپرستی نہیں، اس کے ڈسپلن میں آنا. جماعت تو اس کا نام ہے، سب اوتار جماعت، تاکہ جد و جہد میں لگ جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دماغ کھلا رکھے، مزید سوچتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے اس میں شامل ہو جائے. کسی جماعتی اسمیت اور تعصب کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے. آج کی جماعت یہ ہے میری، آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہے، شامل ہو جائے کوئی سی بھی، لیکن کسی جماعتی اسمیت کی پٹی اپنی آنکھوں پر نہ بندنے دے. اب بھی جو لوگ جن مختلف جماعتوں میں ہیں، چاہے وہ تنظیم اسلامی میں ہو، میں ان سے کہوں گا کہ اسمیت جماعت، اسمیت تنظیم، اس کی پٹی اپنی آنکھوں پر سے اتار دے. اگر اسے بہتر کوئی نقشہ نظر آ رہا ہو، بہتر کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو، اس میں شریک ہو جائے. اس لیے کہ صرف نبی کی جماعت ہوتی تھی کہ جس سے علیحدہ ہونا، من شذ شذ فی النار، کہ جو علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا. یہ صرف نبی کی جماعت کا معاملہ ہے، کسی اور شخص کی جماعت، کسی اور دوسری جماعت کا حکم یہ نہیں ہے. وہ تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہے. بل تکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وہ جماعت الف بھی ہو سکتی ہے، بے بھی ہو سکتی ہے، جیم بھی ہو سکتی ہے، اس جماعت میں شامل نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو جماعت میں شامل ہو گیا وہ بھی مسلمان ہے، جو شامل ہو کر نکل آیا وہ بھی مسلمان ہی رہا، ایسا تو نہیں ہوا کہ کافر ہو گیا، معاذ اللہ. لیکن یہ کہ کوئی شخص بھی اس عذر کی بنا پر کہ ہم کیا کریں گے اتنی جماعتیں اتنے لوگ ہیں، نہیں، اس سے آپ کا فرض ثابت نہیں ہو جاتا، آپ دوسروں پر الزام ڈال کر خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے. لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دماغ سے کام لے. البتہ اس موضوع پر مفصل گفتگو جو ہے میں اگلے جمعے کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی تھی کم سے کم ان کا جو تعلق ہے اب اس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. درمیانی آیت شروع میں آ چکی، لیکن اس سے پہلے کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکار رہا ہے، رسول پکار رہا ہے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی، حیات جاویدانی عطا کرنے والی شے. گھبراؤ نہیں کہ اس میں تو موت کا بھی اندیشہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہی تو موت جو ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو حیات جاویدانی ہے. وعلموا، اور جان لو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہ کہا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالی انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر استعداد نہیں رہتی حق کو سمجھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی. یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بالآخر تو تمہیں اسی کی طرف جمع کر دیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، پھر عام عذاب جب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ایک امید دلائی ہے، جو لوگ نہیں انل منکر کے فریضے کو آخری وقت تک سر انجام دیتے رہے اللہ ان کو بچا لے گا، اس کی امید دلائی. لیکن باقی خاموش رہنے والے، پیسو رہنے والے، باطل کو گوارا کر لینے والے، اس کو ریکنسائل کر لینے والے ذہن اور قلبن، وہ تو ظاہر بات ہے انہی لوگوں کے ساتھ جائیں گے کہ جو خود حرام خور ہیں اور غلط کار ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے. پھر وہ آیت جو شروع میں میں نے پڑھی تھی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے اور تمہارے ابنائے وطن تم پر چھا گئے تھے، انہوں نے تمہیں دبا لیا تھا، مستضعفون فی الارض، اور تمہیں اندیشہ تھا، تخافون یتخطفکم الناس، کہ وہ تمہیں اچک لے جائیں گے. فآواکم وایدکم بنصرہ، تمہیں پناہ دی، ملک عطا کیا، اپنی نصرت سے نوازا. رزقکم من الطیبات، اور طیبات بہت ہی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. پھر دیکھیے دو آیات میں وہی انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول بل تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. وتخونوا اماناتکم، نہ آپس میں امانتوں کے فنکاپ میں خیانت کرو، ایک امانتیں ہوتی ہیں آپس کی ہماری، اللہ اور اس کے رسول کی امانت کون سی ہے؟ سب سے بڑی امانت یہ قرآن ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی امانت دین ہے، اور مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان ہے اللہ کا دیا ہوا ملک، سلطنت خدا داد پاکستان، اس کے ساتھ خیانت کی ہم نے 50 برس تک، ہم نے اس سے مفادات حاصل کیے ہیں، خوشحالیاں حاصل کی ہیں، اونچے اونچے محل بنائے ہیں، بڑے بڑے کارخانے بنائے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ خیانت،
وعدہ خلافی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وعلموا.
اور اس کے بعد آخری بات, اس راستے میں آگے بڑھنے, اقامت دین کی جد و جہد کے لیے سرفروشی, رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کس کے دل میں جذبہ نہیں ابھرتا؟ ہر شخص چاہتا ہے نیکی کام کروں, دین کی خدمت کروں. بیڑیاں کون سی پڑ جاتی ہیں پاؤں میں؟ مال اور اولاد.
وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ.
یہی روکتے, یہی آگے بڑھنے نہیں دیتے, یہی قدم اٹھانے نہیں دیتے.
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.